أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام کو آسان کر دیتا ہے. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی نام ہے کف النفس یعنی الہوا، اپنے حرام تقاضوں کو روکنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا. یہ شخص متقی ہوتا ہے. جو اپنی خواہشات پہ عمل کر لیتا ہے، دیکھتا نہیں ہے جائز بھی ہے کہ نہیں، بس دل میں خیال آیا، دل میں یہ بات آئی، اس کو کر لیا، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا. ہم بھی ایسے شخص کو دوست بناتے ہیں جو ہماری بات مانتا ہے نا، کبھی ہماری بات مانے، کبھی ہم سے وہ افرنٹ ہو جائے، ہے نا، کبھی ہمارے سامنے ہماری وفاداری دکھائے اور کبھی بعد میں جو ہے وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے. تو ہم بھی ایسے شخص کو وفادار نہیں شمار کرتے، اپنی محبت کے رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھتے ہم. کیوں؟ کیونکہ اس نے وفاداری کے خلاف کام کیا ہے. وفادار وہ شخص ہوتا ہے جو ہر وقت با وفا رہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، فرماتے تھے کہ اہل وفا کا بوریا تخت شہاں سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شہاں سے کم نہیں. یعنی جو اہل وفا ہوتے ہیں، جو ہر وقت اپنے اللہ کو راضی رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے. وہ اگر کہیں غیبت ہو رہی ہے تو وہ نہیں دیکھتے کہ اگر میں اٹھ کے یہاں سے چلا جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، بڑا متقی پرہیزگار کہیں گے، ہے نا، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے. جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، جن باتوں سے مالک ناراض ہوتا ہے وہ باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. اس چھوڑنے کے اندر چاہے اس کو کتنی مشقت اٹھانی پڑے، کتنا ہی غم جھیلنا پڑے، ساری مشقتیں اور غموں کو برداشت کر لے گا، لیکن اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا وہ. تو یہ شخص جو ہے یہ وفادار بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا دوست بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں. اور ولی مولانا مسعود حق صاحب دامت کاتم فرماتے ہیں کہ نظر کے چور پر نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا ہے اسے ولی نہیں کہتے. بد نظری بھی ہو رہی ہے، حرام کام بھی ہو رہے ہیں، آنکھوں کا زنا بھی ہو رہا ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے نا، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ وہ ولایت کا خواب بھی دیکھتے ہیں. یہ خیال استو محال استو جنوں، یہ خواب کبھی بھی ہمارا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اس لیے شیخ حضرت فرماتے تھے کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتا ہے، اللہ کی خوشی کو دیکھتا ہے، جس بات سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں اس کو کر لیتا ہے، اور جس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس بات کو چھوڑ دیتا ہے وہ، ہے نا. چاہے کتنا ہی مجاہدہ اختیار کرنا پڑے، دل جو ہے اس کو دل پہ آرے چل جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن دل ٹوٹے گا تو اسی ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ اپنا گھر بنائیں گے. حضرت مجھے تقی عثمانی صاحب وبرکاتہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں، اس نے درد دل دیکھ کر مجھے یہ ارشاد کیا، اس نے درد دل دیکھ کر مجھے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہتے ہیں جسے ویران کیا. جو شخص اپنے حرام خواہشات کو ویران کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو آباد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایسا آباد فرماتے ہیں کہ لوگ رش کریں گے اس کی آبادی پہ. جو لوگ اپنے قلب کو دنیا سے اور حرام لذتوں سے آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دل آباد نہیں ہوتے. بظاہری لگتا ہے کہ بہت خوشی میں ہیں، بہت عیش میں ہیں، بہت ٹھاٹ میں ہیں، اے سی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی جو ہے وہ قرآن پاک میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرتا ہے، ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے، تو اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے کہ وہ عیش میں رہ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہے بھائی، اگر ہم جو ہے سب حرام چھوڑ دیں گے تو مزے کیسے ملیں گے ہمیں، سارے مزے تو حرام میں ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا دل خراب ہو چکا ہے، ہمارا دل خراب ہو چکا ہے. جس شخص کو نزلہ زکام اور اس کے ناک میں سڑا ہوا بلغم ہوتا ہے نا، اس کو اچھی سے اچھی لذیذ سے لذیذ بریانی بھی اس کا ٹیسٹ اور اس کی لذت محسوس نہیں ہوگی. میرے شیخ عبداللہ نے فرماتے تھے، آج ہمیں دین کی لذت اور دین کی حلاوت کو اور مٹھاس کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کے اندر ملوث ہیں، نافرمانی میں ملوث ہیں. ہمارے دلوں کے اندر نافرمانی کا سڑا ہوا بلغم جمع ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دین کے احکامات کا حسن کا ادراک نہیں ہوتا. ہم قاصر ہیں اس چیز کو سمجھنے کے کہ جس دین کے اوپر پیغمبروں کے سر کٹے، جس دین کے اوپر اولیاء اللہ اور صحابہ نے گردنیں اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ بڑا دین میٹھا نہیں ہوگا، پیارا نہیں ہوگا. جب اللہ پیارے ہیں تو دین پیارا نہیں ہوگا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں تو ہمارا دین پیارا نہیں ہوگا. اسی دین کے اوپر تو کہ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، کچھ تو ان کو لذت مٹھاس محسوس ہوئی، تبھی تو اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دی. تو متقی شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی حرام خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی ولی نہیں ہے، سب کی نفی فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی ولی نہیں ہے، مگر وہ شخص جو تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے، نافرمانی چھوڑتا ہے. نماز کا وقت ہے، اس وقت تقاضا یہ ہے کہ نماز وقت پہ ادا کرے، زکات دینی ہے زکات ادا کرے، حج فرض ہو چکا ہے تو حج ادا کرے. جتنے بھی عبادات ہیں، مثبت عبادات تو ہم کرتے ہیں، لیکن منفی عبادات ہم نہیں کرتے. وہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گھر میں جو بجلی آتی ہے دو تاروں سے آتی ہے، ایک پازیٹو اور ایک نیگیٹو. دونوں جب تارے مل جاتی ہیں تو گھر میں اجالا ہو جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے. تقویٰ اور ایمان کی روشنی بھی آتی ہے منفی اور پازیٹو اور نیگیٹو تاروں سے. پازیٹو تار کیا ہے؟ عبادات کرنا، اور منفی تار کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. جب عبادات بھی کرتا ہے، احکامات کو بجا لاتا ہے اور نافرمانی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ اس کے دونوں تارے مل جاتی ہیں آپس میں، جس سے اس کا دل جگمگانے لگتا ہے، دل کے اندر نور تقویٰ پیدا ہونے لگتا ہے. آج ہمارا زور جو ہے وہ عبادات کے اوپر تو ہے، عبادات کے اوپر ہے، نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، تلاوت ہے، ذکر ہے، لیکن جہاں ہمیں نافرمانی سے بچنا ہے، جہاں غیبت ہو رہی ہے نا، بدگمانی کر رہے ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس جگہ کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس جگہ سے ہم نے فرار اختیار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارے اللہ کی طرف بھاگو، اللہ اپنے مولا کی طرف بھاگو. اللہ تعالیٰ جو ہمیں اتنی محبت فرماتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ غیر اللہ سے بھاگو، غیث کی طرف سے بھاگو اور اپنے مولا کی طرف چلے آؤ. ارے وہ اپنا آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، غیر ہیں، غیر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہمارے پیارے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہیں غیروں کی گود میں سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا. تم کتنا ہی غیروں کی گود میں بیٹھ کر تم جو ہے نا اچھے سے اچھے کھانے کھا لو، لباس اچھا پہن لو، گھر اچھا رکھ لو، گاڑی بہترین سے بہترین چلا لو، لیکن تم غیروں کی گود میں بیٹھے ہوئے تو چین نہیں ملے گا. اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے دلوں کا چین تو صرف اور صرف میری یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے دلوں کا چین. تو نے خدا کا نام تیرا بھرے گا سارا کام. اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کی بہار ہے، اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد میں حیات ہے، اور اللہ کی اللہ کو بھول جانا وہ موت ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. اے اللہ، جب آپ کو میں یاد کر لیتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ مجھے کتنی سینکڑوں جھاڑ سینکڑوں جان میری جان میں مجھے محسوس ہونے لگتی ہیں, لیکن اے اللہ جب آپ کو بھول جاتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں ہے نا, غفلت مجھے ہو جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس ہزاروں لاکھوں موت میرے اوپر طاری ہو گئی ہیں. سبحان اللہ, کیا اور یہ اللہ کی شان تھی, تیرا ذکر ہے میری زندگی. سبحان اللہ, اے مالک جب آپ کو یاد کر لیتا ہوں, جب ذکر کرتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, اور ذکر سے مراد یہ صرف نہیں ہے کہ زبانی ذکر ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہے نا, ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے, چل رہا ہے تو وہ یا کریم یا کریم یا کریم کے نعرے لگا رہا ہے, سو کے اٹھتا ہے تو دعا پڑھ رہا ہے, لے سونے سے پہلے دعا پڑھ رہا ہے, بیت الخلا جانے سے پہلے اللہ کو یاد کر رہا ہے, ہے نا, وہ ہر وقت اپنی زندگی کے شعبوں میں اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے. تیرا بھول تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. دیکھیں نا, توبہ ہوتی ہے, انسان گناہ کر لیتا توبہ کر لیتا ہے. پھر شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے توبہ تین قسم کی ہوتی ہے, ایک توبہ تو عوام ہوتی ہے, عوام کی توبہ ہوتی ہے. توبہ تو عوام کیا چیز ہے, التوبہ تو من المعصیت الى الطاعت, یعنی گناہ نہ فرمانے کی زندگی چھوڑ دی, ہے نا, پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز پڑھنا شروع کر دی, داڑھی مڑاتا تھا, داڑھی چھوڑ دی, سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی. سنت کے مطابق داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے, ایک مٹھی, اور مٹھی اپنی ہو حجام کے بچے کی نہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایڈوانس جنتی مت بنو, جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی, وہاں بالکل جوان عالم شباب ہوگا, اس لیے ایڈوانس جنتی مت بنو, دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لو تاکہ اللہ ہمیں پیار کرنے لگے, ہے نا. تو پہلی توبہ کیا ہے, توبۃ العوام, عوام کی توبہ کیا ہے, توبہ تو کسے گناہ کی نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر اللہ کے فرما بردار زندگی اختیار کر لی, ہے نا. دوسری توبہ, توبہ تو ارجو من الغفلتی الى ذکر, غفلت کی زندگی چھوڑ دی, ذکر پہلے نہیں ہوتا تھا, چھوڑ اب ذکر میں لگ گئے, ہے نا, ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں, وہ دل میں سمائے جاتے ہیں, ہے نا. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, ہے نا, اے جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, ہے نا. تو یہ کیا ہے, جب وہ پہلے غفلت زندگی گزار رہا تھا, نماز جو ہے سستی آ رہی تھی, دیر سے نماز پڑھتا تھا, ہے نا, ذکر تلاوت نہیں ہو رہا تھا, اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ ذکر کی طرف آ گیا. وہ تو ارجو من الغفلت الى ذکر, اور ایک توبۃ الخواص, توبۃ الخواص ہوگی, ایک اخص الخواص, یعنی پیاروں میں بھی پیارے ان کی توبہ کیا ہے, التوبۃ من الغفلت, التوبۃ من الغیبت الى الحضور, یعنی ان کا قلب اللہ تعالی سے ذرہ برابر غفلت میں مبتلا ہو گیا, فوراً انہوں نے اپنے دل کا قبلہ رخ بدل دیا اور اپنے مولا کی طرف کر لیا, یعنی اپنے قلب کو کسی لمحے بھی اللہ تعالی سے ہٹنے نہیں دیتے. وہ جیسے کہ وہ کمپس کی سوئی ہوتی ہے, ہر وقت وہ نارتھ پول کی طرف رہتی ہے, اس کے اوپر ہے نا, اس کے اوپر ایک ذرہ سا مقناطیس لگا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ٹرو میگنیٹ یعنی ٹرو نارتھ کی طرف ہر وقت اس کا رخ رہتا ہے. ذرا سا بھی اس کو آپ پھیر لیں گے اس سوئی کو تو وہ کانپنے لگتی ہے, یہاں تک کہ جب تک کہ وہ واپس نارتھ کی طرف نہیں آ جاتی. وہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ مومن کا قلب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی یاد کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقناطیس کی پالش جو ہے وہ ہمارے قلب پہ لگ جائے, ایسی کہ بس ہمارا قلب ہر وقت اپنے مولا کی طرف رہے, اللہ سے ہمارا قلب ایک اشارے بھی اگر ہٹنے لگے تو ہمارا دل کانپنے لگے کہ میرا مولا اب میرے کوئی صورت آ رہی ہے, اللہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس سے میرا قلب جو ہے وہ آپ سے دور ہو رہا ہے, رونے لگتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے جب گھر میں لائٹ چلی جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, فوراً ہم کئی والوں کو فون کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہے, ذرا اپنے وہ عملے کو بھیجے دیکھنے کے لیے, ہے نا. تو مومن کے قلب میں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بھی فوراً رابطہ کرتا ہے اپنے عرش والا مولا کے ساتھ, اے اللہ میرے قلب میں اندھیرا ہو گیا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, اپنے اللہ کو مناتا ہے, یہاں تک کہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں کیا ہے اپنا نور اور تجلی گاہ اس کے دل کو بنا لیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا عرش معلی اتر آیا میرے دل میں, ہے سینے میں جو ہر دم ہے تجلی کا یہ عالم, سبحان اللہ, کیا شیخ فرماتی ہیں, فرماتی ہیں کہ سینے میں جو ہر دم ہے تجلی کا یہ عالم, کیا عرش معلی اترا ہے میرے دل میں. سبحان اللہ, اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ایسی محبت عطا فرمائے. تو تقوی والا شخص جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. یاد رکھیں جو شخص تقوی اختیار نہیں کرتا اور اپنی من مانی زندگی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب وہ تمام کام کیسے آسان ہو جاتے ہیں, کیونکہ متقی ہوتا ہے نا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. اور دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوست اپنے دوست کی ملاقات کا حریص ہوتا ہے, حتی الامکان اپنے دوست کی ملاقات کے اسباب اور وسائل کی ذمہ داری خود لیتا ہے. اور اگر کوئی مشکل میں پھنستا ہے اور اپنی اس مشکل کی وجہ سے ملاقات کے لیے نہیں آتا تو وہ چاہتا ہے کہ ایسی کیا ترکیب کروں کہ میرا دوست میرے پاس آ جائے, ہے نا. دنیا کے دوست تو مجبور بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے دوست کی مشکل دور نہ کر سکے اور ملاقات کے اسباب اور وسائل جو ہے نہ پیدا کر سکے, لیکن اللہ تو قادر مطلق ہے. جب ان کا دوست مشکل میں پھنسے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان فرما کر جلدی اس کو اپنی یاد کے لیے اور اپنے قرب سے مشرف کرنے کے لیے اپنے پاس بلاتے ہیں. کیونکہ اگر مشکلات میں پھنسا رہے گا تو کیا ہے, نوافل کیسے پڑھے گا, وہ ذکر کیسے کرے گا وہ. لہذا اللہ جسے اپنا دوست بناتے ہیں تو فضلاً اور احساناً اس کے کام کو آسان کرنا اپنے ذمے لے لیتے ہیں. اس لیے متقین کے کام میں کیا ہے, آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ کا پیارا ہونا چاہتا ہے, اللہ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں. تو بھائی اب ساری دنیا عیسائیوں سے ایک بین الاقوامی مطالبہ ہے, چاہے وہ عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, کوئی بھی کافر ہو, کیا کوئی شخص دنیا میں ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں رزق کا لا یحتسب نہیں چاہتا, یعنی میں رزق آسان رزق نہیں چاہتا, ایسی جگہ سے مجھے آسان ملے رزق ملے کہ میرا وہم گمان بھی وہاں نہ جائے, آسانی سے رزق نہیں چاہتا. کوئی ایسا آدمی ہے جو کہے کہ مجھے آسانی سے رزق نہیں چاہیے, بہت مصیبتوں سے چاہتا ہوں, گدے کی طرح پیٹھ پر مرچ دھنیا غلہ لاد کر جو ہے وہ میں رزق کمانا چاہتا ہوں, ایسا کوئی ہو سکتا ہے, ایسا کوئی کہے گا؟ کوئی یہ نہیں چاہتا. سب آسانی سے رزق چاہتے ہیں, لیکن آسانی کا کوئی راستہ سوائے تقویٰ کے نہیں ہے. میرے دوستو سن لیں, اگر ہم اپنے کاموں میں آسانی چاہتے ہیں تقوی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. رزق تو اس کو لا يحتسب بے مثال و گمان دیں گے, اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی کام ہیں تقوی کی برکت سے سب آسان فرما دیں گے. صرف تقوی کے راستے کو فرماتے ہیں کہ لا يحتسب ہے, یعنی قطعی ہے, یقینی ہے, جہاں کوئی خسارہ نہیں ہے. بھائی دوستو کوئی بتائے کہ دنیا میں کوئی ایسی تجارت ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان نہ ہو؟ اگر کوئی ہے جہاں خسارے کا امکان نہ ہو تو وہ بھائی سود ہو جائے گا نا, جو حرام ہے اور دوزخ کا سامان ہے. اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے سارے کام آسان ہو جائیں اور مجھے تقوی و رزق ایسی جگہ سے ملے میرا گمان بھی وہاں نہ جائے, تو اس کا ایک واحد راستہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی اللہ کو راضی کرے, اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے, اور مخلوق کو بھی کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچے ہماری ذات سے, نہ ہمارے ہاتھ پاؤں سے, نہ ہماری زبان سے, ہے نا. المسلمون من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان حقیقی صحیح معنی میں مسلمان, ہم سب مسلمان ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح معنی میں مسلمان کون شخص ہے؟ المسلمون من سلم المسلمون من لسانی, من لسانی و یدی, زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, بچے رہیں. نہ اپنی زبان سے ان کو تکلیف پہنچاتا ہے. زبان سے کیسے؟ چھوٹے بچے ہیں نا, وہ بھی تو زبان سے زبان چلاتے ہیں نا, کرتے ہیں اس طرح سے, ہے نا, زبان چلاتے ہیں وہ, زبان چلاتے ہیں, ہے نا. تو اس میں بھی یہ بچے داخل ہو جائیں گے زبان سے. کبھی غیبت کا, کبھی ہم نے کسی کو ایسے جملے کہہ دیے, ہے نا, کسی پہ ہم نے بہتان لگا دیا, تہمت لگا دی کسی کے اوپر, یا جھوٹ بول دیا, غلط بیانی کر دی ہم نے, تو کیا ہے یہ زبان سے تکلیف ہو رہی ہے, زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دی ہم نے, ہے نا, اور اپنے ہاتھ سے بھی ہمارا مسلمان بھائی ہم سے محفوظ رہے, امن میں رہے, کسی کو تکلیف نہیں دی اپنے ہاتھ سے بھی. تو مسلمان وہ شخص کامل مسلمان کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو تقویٰ کا راستہ میں عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ کا راستہ ہے, تو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے رزق حاصل کر رہا ہے انتہائی کون ہے, وہ گدا, احمد, بیوقوف, انٹرنیشنل منکی اینڈ ڈنکی. اپنے مالک کو ناراض کر کے جس اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے اسی اللہ کو ناراض کر کے اور تمنا کر رہا ہے کہ مجھے رزق ملے گا, میرے برکت جائیں گے رزق میں, ایسے نہیں ہو سکتا میرے دوستو. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کو راضی کر کے رزق حاصل کرے, اگر ناراض کر کے حاصل کیا ہے تو وہ رزق برکت والا نہیں ہوگا. وہ سب چور ڈاکو کیا ہے لے جائیں گے, ڈاکٹر لے جائیں گے, کینسر ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, غرض جو ہو جائے کم ہے. سمندر کے کناروں پر ہمارے یہاں پہ جو ہے نا کلفٹن میں رئیس لوگ رہتے ہیں, بڑے بڑے بنگلے بنائے ہوئے ہیں. وہاں میرے شیخ رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں کے ایک سیٹ سے صاحب نے کہا کہ مجھے نماز روزے کی ضرورت کیا ہے, بڑا بنگلہ اس کا, بڑی گاڑیاں اس کی, کہا کہ مجھے نماز روزے کی کیا ضرورت ہے, اتنی دولت ہے میرے پاس, اتنی دولت ہے کہ ساتھ کچھ کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے بینک بیلنس ختم نہ ہو میرا, میں تو ساری زندگی پراؤ کرما کھاؤں گا. ان کے پیٹ میں کیا ہوا, کینسر ہو گیا, سب غذا بند ہو گئی, جو کا دو تولا پانی 24 گھنٹے میں ڈاکٹروں کے بورڈ نے تجویز کیا, وہ بھی پیٹ پھاڑ کر نلکی ڈال کر اس کو پلاتے تھے پانی. یہ ہوا کہ 6 مہینے کے بعد وہ مر گئے. البتہ مرتے وقت علماء کو بلا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ میں نے بہت گستاخی کی ہے. خیر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, مگر ایک بات ہے دوستو کہ اللہ کو ناراض کر کے رزق نہ کمائیں, اللہ کو ناراض نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر لڑکیوں کو ملازم نہ رکھا تو ہماری بکری, ہماری سیل کم ہو جائے گی. میرے شیخ فرماتے تھے کہ آج ہمارے پیٹ پر پتھر نہیں بنے ہوئے ہیں, آج ہمارے پیٹ میں پتھر نہیں بنے ہوئے ہیں. صحابہ کے پیٹوں پر پتھر بنے ہوئے تھے, گٹلی چوس کر جہاد کرتے تھے. ایک تابعی نے کسی صحابی سے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ گٹلی چوس کر جہاد کرتے تھے, گٹلی سے کیا ملتا تھا؟ صحابی نے فرمایا کہ جب وہ گٹلی بھی ختم ہو گئی تب پتا چلا کہ اس گٹلی سے کیا ملتا تھا. ایک مرتبہ صحابہ نے شدت بھوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے پیٹوں پر 2 پتھر بندے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیٹ پر 3 پتھر بندے ہوئے ہیں. آج وہ دوستوں اس زمانے میں کہ کیسے کہ کسی کے پیٹ پر پتھر بندے ہوتے ہیں کیا؟ صرف بڑا آدمی بننے کا شوق ہوتا ہے, ورنہ کھانے کو بہت ہے, ضروریات سے بھی زیادہ ہے. بڑا بننے کا شوق ہے, بڑا بنگلہ ہو, بڑی کوٹھی ہو, ایک کاروبار ہے دوسرا ہو جائے, دو ہے تیسرا ہو جائے, ہے نا, ایک فیکٹری دوسری فیکٹری ہو جائے. اسی لیے شیخ فرماتے تھے کہ درد دل سے کہتا ہوں کہ اپنی 2 کانوں میں کسی عورت کو مت رکھیں, صرف مردوں کو رکھیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, سیل کم ہو جائے گی, سیلنگ اور کیا ڈیلنگ کم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کیا ہے بھائی, آج تقویٰ تو محفوظ رہے گا نا, تقویٰ محفوظ رہے گا, تقویٰ کے ساتھ آپ کریں گے یہ سب کام تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے. برکت برکت کا معنی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں برکت وہ ہے کہ بہت سارے پیسے میں ہماری جیب میں آ جائے, یہ برکت ہے. برکت نہیں ہے. فیضان خیرات الہیہ, اللہ تعالیٰ کی خیرات اور کا فیضان. قلیل کثیر النفع, قلیل کثیر النفع, کم ہو لیکن اس میں کام بہت سارے ہو جاتے ہیں. ایک انسان ہے کہ وہ 10,000 کماتا ہے لیکن 10,000 میں اس کے ماشاءاللہ سارے کام ہو جاتے ہیں, بعد میں مہینے کے آخر میں 2,000 بن بھی جاتے ہیں اس کو, یہ ہے برکت. ایک آدمی ہے وہ 1,00,000 روپیہ کماتا ہے, پورے مہینے کے آخر میں پیسے کم پڑ جاتے ہیں, برکت نہیں ہے. تو قلیل ہے, کم ہے, لیکن برکت کے راستے سے کمایا, تقویٰ کے راستے سے کمایا, اللہ کو راضی کر کے کمایا. اذان کی نماز کا وقت ہو گیا, کاروبار بند کر دیا, کاروبار بند کر دیا, تو کیا ہے, یہ تقویٰ کا راستہ اختیار کر لیا اس نے. تو یہ یقینی یقینی دروازہ ہے برکت کا, تقویٰ کا. ویسے فرماتے تھے اس سے بڑھ کر کوئی اور نفع والا کاروبار نہیں ہے دنیا میں, 100% اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, ہے نا. تو اس لیے میرے دوستو, ہم تقویٰ کے ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں, ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو اتنا ڈرو کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو. حضرت شاہ عبدالعوی صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ میں گہرام مچ گیا اور رونے لگے کہ اللہ ہم آپ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں. اللہ کو رحم آ گیا اور دوسری آیت نازل فرمائی, فتق اللہ ما استطعتم, تم سے جتنا ہو سکے اتنا ڈرو. اب دیکھ لو کہ یہ استطاعت ہے کہ نہیں. کیا ہے دوستو, روزانہ بریانی چھوڑ کر ہم گوشت روٹی پر راضی ہو سکتے ہیں یا نہیں, کچھ کم کما سکتے ہیں یا نہیں. یقیناً ہم میں یہ استطاعت ہے, چاہے تو اس پر عمل کر سکیں, ہے نا. ٹھیک ہے, حلال کے راستے میں کم مل رہے ہیں, حرام کے راستے سے زیادہ مل رہے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں فتق اللہ ہم استطاعتم, جتنی تمہارے اندر قدرت ہے اتنا اللہ سے ڈرو تو صحیح. حرام کے راستے میں زیادہ آمدنی ہے, حلال کے راستے میں کم ہے, کم آمدنی کو لے لیں. اللہ کو ناراض نہ کریں, اللہ کو ناراض نہ کریں. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں جی, اپنے شعر میں فرماتے تھے, دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, ذرہ درد غم تیرا دونوں جہاں سے غم نہیں کم نہیں. اس وقت جو غم دل سے آئے گا کہ اللہ حلال کے 10,000 لے لیے میں نے اور حرام کا 1,00,000 چھوڑ دیا, جو دل پہ غم آئے گا وہ غم ایسا قیمتی ہے, میرے شیخ فرماتے تھے کہ وہ ذرہ غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. وہ غم جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ کے راستے کا غم ہے, یہ بڑا قیمتی غم ہے. ایک شخص وہ آپ کی جیب میں سے کنکر پتھر نکال لیتا ہے اور آپ کی جیب جو ہے بچے ہیں ٹرافی سے بھر دیتا ہے, بڑا ہے اس کی جیب جو ہے کیا ہے وہ پیسے سے بھر دیتا ہے, تو آپ اس کو مہربان کیا کہیں گے, ہیں یا کچھ اور کہیں گے؟ مہربان آدمی ہے نا یہ. آپ کی جیب میں سے کنکر پتھر نکال دیے اور جواہرات بھر دیے تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا سودا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنا یہ کنکر پتھر چھوڑنا ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے, فرمانے لگے کہ اللہ میں کس طرح سے آپ کو حاصل کر سکتا ہوں. ہاں آواز آئی کہ دونوں جہاں مجھ پہ فدا کر دو. وہ بزرگ کہنے لگے اللہ والوں سے پوچھے کہ اللہ کی کیا قیمت ہے میرے دوستو. ہاں جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے اس سے پوچھو ہڈی کی کیا قیمت ہے, جس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے پوچھو کہ ڈاکٹر کتنی ڈاکٹر کی کیا قدر ہے, جس کو اللہ کی محبت کا درد اور غم ہوتا ہے, جس کو اللہ کی تلاش ہوتی جستجو ہوتی ہے وہی اللہ والوں قدر کرتا ہے. وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ آپ نے تو اپنی قیمت دونوں جہاں بتائی ہے, قیمت خود ہر دو عالم گفتائی, اے اللہ دونوں جہاں اپنی قیمت بتائی ہے, اے اللہ ابھی تو بہت سستے معلوم ہوتے ہیں, نرخ والا کو ان کے ارزانی ہنوس, ابھی تو بہت سستے معلوم ہوتے ہیں, اے اللہ اپنا دام اور بڑھائیے. دونوں جہاں دے کر بھی اللہ اگر آپ مل گئے تو پھر بھی سودا بہت ہی سستا سودا ہے میرے دوستو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے, میرے شیخ فرماتے تھے اپنے شعر میں, نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. خون ارما, اپنے حرام ارمانوں کا خون کرنا سیکھیں. جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, کتنا ہی غم اٹھانا پڑے تکلیف اٹھانی پڑے, اس کو تکلیف کو برداشت کر لیں, واللہ اس کے بعد اللہ ہمارے قلب کو ایسی حلاوت ایسی مٹھاس عطا فرمائیں گے کہ آپ سارے غم بھول جائیں گے. اپنے آتی نہیں کہ نیند مجھے اضطراب سے, ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. آتی نہیں کہ نیند مجھے اضطراب سے, بے چینی کا عالم تھا, گھبراہٹ پریشانی, ہے نا, لیکن اللہ کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. جب دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے عرض جام جم دیکھتے ہیں. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب علی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے ہیں, اور اتنے میں ایک تنخواہ دار مولوی, سرکاری مولوی جو ہے درمیان میں بول پڑے کہ حضرت نواب فلاں نواب صاحب نے آپ کو بلایا ہے اور ایک لاکھ روپے کا نذرانہ پیش کریں گے. یہ اس زمانے کا ایک لاکھ ہے, اس زمانے کا کروڑ سے اوپر ہوگا. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز سے بکتے نہیں ہیں, ان کو اپنی بکنے کا احساس ہو چکا ہوتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خرید لیا ہے, ان کو اپنی بکنے کا احساس ہو چکا ہوتا ہے, ان کو معلوم ہے کہ ہمارے گردن پہ اللہ کی بندگی کا پٹا ڈالا ہوا ہے. درمیان میں بول پڑے کہ حضرت نواب آپ کو بلا رہا ہے اور ایک لاکھ نذرانہ پیش کرے گا. حضرت کو جوش آیا, اللہ کی محبت کا میں درس جہاں بیان کر رہا ہوں اور یہ ظالم کھڑا ہو کے مجھے پیسوں کا لالچ دے رہا ہے. فرمانے لگے کہ ظالم, ایک لاکھ روپیہ, ارے اس پہ تو ڈال خاک, اور جو میں اللہ کی محبت کی باتیں بیان کر رہا ہوں اس بات کو غور سے سنو. پھر فرمانے لگے کہ جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں, جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں, دل کو بے از جام جم دیکھتے ہیں. اللہ جس بندے پہ کرم, دل پہ کرم فرماتے ہیں میرے دوستو, اس کا کیا کہنا. تو گناہ چھوڑنے سے آدھی جان جاتی ہے, لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سینکڑوں جانیں عطا فرماتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں, نیم جان بستان دو سچ جا دہر, اونچے در محمد آئے آ دہر. ارے اللہ گناہ چھوڑنے میں آدھی جان لیتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں سو جانیں عطا فرماتے ہیں. وہ کتنے کریم مالک ہیں کہ گناہ کے کنکر پتھر ہم سے فرما رہے ہیں کہ بندی اس کو پھینک دو. واللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ رحمت پہ مبنی ہے. جو بھی اللہ نے ہمیں حکم نازل فرمایا ہے, چاہے آنکھوں کی حفاظت کا ہو, غیبت سے بچنے کا ہو, بے پردہ نہ گھومنے کا ہو, شرعی پردہ اختیار کرنے کا ہو, یہ سارے کے سارے احکام جو ہیں وہ اللہ کی رحمت پہ مبنی ہیں. اس میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے رسوا ہوں, اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جو ہیں وہ یعنی بے آبرو ہو جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا کہ میرے بندو تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. تم بھی تو نہیں چاہتے کہ تمہاری بہن کو, بیٹی کو, خالہ بھتیجے کو دیکھے, جس طرح تم نہیں چاہتے. اس طرح سے تو ہم نے یہ حکم نازل کر دیا ہے. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت, جتنے بھی احکامات ہیں, اس میں محبت ہی محبت چھپی ہوئی ہے, رحمت ہی رحمت چھپی ہوئی ہے. وہ ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو زحمت سمجھتا ہے. اللہ نے, شریعت نے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی ہیں, وہ ظالم ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں کاش یہ حلال ہو جاتی. یہ تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کاش یہ چیزیں حلال ہو جاتی ہمارے لیے, جس باتوں کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے. میں جہاں بھی رہوں, جس سزا میں رہوں, میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے اور میرے دل میں اس کی حسرت بھی نہ رہے. گناہ چھوڑا اس کے بعد حسرت بھی دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی کہ کاش اگر یہ چیز جائز ہوتی میں کر لیتا. اللہ نے جس چیز کو حرام فرما دیا ہے اس کی تمنا بھی دل میں نہیں کرنی چاہیے میرے دوستو. بے پردہ گھومنا, بے حیائی عورتوں کی طرح, بے حیا عورتوں کی طرح بے پردہ گھومنا اور تمنا کرنا کہ کاش اس شریعت میں جائز ہوتا. ٹی وی دیکھنا, غیر شرعی تقریبات پہ جانا, زنا کا, شراب کے اڈے جو بنے ہوئے ہیں کہ کاش یہ چیزیں حلال ہوتی. ارے اس میں بندے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اس میں فائدہ ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو حلال فرما دیتے. اس پہ بندے کا نقصان ہی نقصان ہے. بہت سی چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے, لیکن اس میں نقصان پوشیدہ ہوتا ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہمیں اچھی نہیں لگتی, لیکن اس میں بلائی اور خیر چھپی ہوتی ہے. بندے میں مصیبتیں آتی ہیں, ہمیں اچھی نہیں لگتی, لیکن اس میں بندے کی بلائی اور خیر پوشیدہ ہوتی ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. تو نافرمانی کر کے, گناہ کر کے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے تو سارے جہاں میں وہ مصیبت ہی مصیبت پاتا ہے. نگاہ یا کرامبا بدلی, مزاج دوستہ بدلا, نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان اللہ ہی کی یاد پر موقوف ہے. یہاں بمانے کیا ہیں, ٹھیک ہیں کہ جو ذکر میں غرق ہو جاتا ہے, یعنی سر سے پیر تک کسی عضو کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا, دل کو وہ چین اس کو اطمینان دیتا ہے. اور وہ خوشیاں دکھاتا ہے کہ سارے عالم کے بادشاہ کو بھی اس کی دل کی خوشی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. دوستو آسمان پر اللہ جس کے قلب کو خوش رکھنے کا فیصلہ کرے, زمین پر اس قلب کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے, سلاطین بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے. سمجھے اس چیز کو. میرے شیخ نے فرمایا تھا یہ اپنے بیان میں کہ وہ اللہ علیہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں جب ڈال دیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ رب سجن احب الی مما یدعوننی الی, اللہ آپ کے راستے میں میں قید خانے میں ڈالا جا رہا ہوں تو آپ کے راستے کا قید خانہ مجھے محبوب نہیں, حبیب نہیں, احب ہے, سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس محبوب کے لیے ہی تو میں قید خانے میں ڈالا جا رہا ہوں. تو جو چیز اس محبوب کے لیے انسان کے راستے میں آتی ہے سمجھو کہ وہ چیز بھی محبوب ہے, ہم اس کو بھی پیار کریں گے. اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں غموں کو پیار کرتے ہیں, غم کو پیار کرتے ہیں, اپنا اس کو سمجھتے ہیں, کیونکہ اس غم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کے راستے قید خانے مجھے احب ہیں. میرے شیخ نے فرمایا دوستو جس اللہ کے راستے کے قید خانے احب ہیں, جس اللہ کے راستے کے کانٹے احب ہیں, اس اللہ کے راستے کے پھر گلستان کیسے ہوں گے, پھول کیسے ہوں گے. اگر بندہ ایک پھول اللہ پہ قربان کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں گلستان کے گلستان اس بندے کو عطا فرماتے ہیں. یہ قلب کی بہار ہے. قلب کے اندر جس بندے کے قلب میں اللہ آ جاتے ہیں, جو سلطان عزت علم پر کشن, جہاں سر بجے بے عدم در کشن, جس بندے کے قلب میں وہ سلاطین عالم دل میں آ جاتے ہیں میرے دوستو تو سارا عالم جو ہے وہ کلعدم ہو جاتا ہے. جو بندہ سورج کا ہم نشین ہوتا ہے وہ ستاروں سے دھوکہ نہیں کھاتا. جب سے سورج نکلتا ہے ستارے رہتے ہیں, وجود رہتا ہے, لیکن عدم ہو جاتے ہیں. جس کے قلب میں اللہ کی محبت کا سورج نکل جاتا ہے تو پھر دنیا کی ملامتوں کی ملامت نہیں کرتا, دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. وہ اس کے سامنے بس اللہ کی رضا ہوتی ہے. چلتا نہیں ہوں دوستو میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ, چل رہا ہوں دوستوں میں ان کے نشاں کے ساتھ. چھایا ہے جب سے میرے دل پہ تیری یاد کا عالم, ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آیا. جب اللہ کی یاد ان میں چھا جاتی ہے تو پھر ہر وقت اس کو اللہ ہی اللہ نظر آتے ہیں. وہ ہر کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے پہلے کہ یہ کام کروں گا کیا اللہ خوش ہوں گے, میں زبان کھولوں گا زبان سے الفاظ نکالوں گا کیا ان الفاظ سے میرے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے, پہلے سوچتا ہے پھر منہ کھولتا ہے اپنا. یہ نہیں کہ جو زبان میں آ گیا اس کو رو رو کر کے بکنا شروع کر دیا اور کوئی دیکھا نہیں کہ کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, کسی واضح ہو رہی ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھیں, زبان پہ قابو رکھیں, زبان کو آزاد مت چھوڑیں. اسی زبان کی فتنے کی وجہ سے بہت سی مصیبتوں پہ انسان جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت سی ایسی مصیبتیں انسان پہ آ جاتی ہیں. انسان سمجھتا ہے جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان بے کوئی ایسے الفاظ اپنی زبان سے بول دیتا ہے جس کا مفہوم حدیث پاک ہے کہ ایسے ایسے الفاظ بول دیتا ہے کہ وہ اس کو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی سی چیز میں نے بولی ہے, لیکن وہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی عظیم چیز تھی وہ. اور بہت سی ایسی انسان اچھی نیک بات بول دیتا ہے اور جنت میں لے جانے کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہ عند اللہ عظیم, اللہ کے ہاں وہ بڑی عظیم چیز ہوتی ہے. اس لیے زبان سے جو بات بولیں پہلے سوچیں, 10 دفعہ سوچنے پہلے, سوچنا پہلے بہتر ہے افسوس کرنا بعد میں, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے پہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے پہ یاد کرتا ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے, اللہ کو خوش کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. سمجھو کہ بس جس شخص نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے یعنی وقف کر دیا, اللہ کو سب کچھ دے دیا, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی قلب کی بہار ہو, ایسی عظیم عظیم نعمتیں اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, جو بندہ اللہ تعالیٰ کو
راضی کرتا ہے. ایسے ایسی نعمتیں اللہ نے اس کے رکھی ہوئی ہیں. مالا عین الرات کسی آنکھ نے نہیں دیکھی, وہ مالا عین الرات والا علم سمعت کسی کان نے نہیں سنا, نہ کسی قلب کے یعنی بشر کے قلب میں اس کا دھیان اور اس کا یعنی خیال بھی گزرا ہو. ایسی نعمتیں اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جب ولی اللہ کو نعمت دیتے چھپا کے دیتے ہیں. اس لیے ایک ولی دوسرے ولی کے قلب کی کیفیات سے بے خبر ہوتا ہے. اجمالاً میں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے نا, صاحب نسبت ہے, لیکن جو اس کو حلاوت اور جو قرب کی لذتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں تفصیلی علم دوسرے ولی کو نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ چھپا کے دیتے ہیں. وہ جیسے میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک ماں ہے, اس کے تین بچے ہیں. اب جب ان کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ جو فیڈر ہوتا ہے فیڈر کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتی ہے تاکہ میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے, اس کے اپنے بچوں کو نظر نہ لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے اولیاء اللہ کو قلب کی کیفیت عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھپا کے دیتے ہیں تاکہ میرے ایک ولی کی نظر دوسرے ولی کو بھی نہ لگ جائے. یہ قلب کی دنیا عجیب ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو صحیح معنی میں اپنی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پہ جینا مرنا نصیب فرمائے. جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے دوستو زندگی ہماری ایسی ہو جائے. ہمیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پردے کا خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پردے کا شہری پردے کا اہتمام کرنا ہے. شہری پردہ کیا ہے؟ ماموں زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, چچا زاد بہنوں سے اور چچی اور ممانی اور اپنی سالی اور بھابھی یعنی سگے بھائی کی بیوی سے پردے کا حکم ہے. ایک عورت نے دریافت کرنے کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور کے بارے میں پوچھا, فرمایا کہ دیور تو موت ہے, موت جس طرح تم موت سے ڈرتی ہو اس طرح دیور سے ڈرو. تو شوہر کے سگے بھائی سے ملوث ہونے کے فتنے کتنے زیادہ ہوتے ہیں, خاص کر چھوٹا بھائی جو کم سن ہوتا ہے. اگر اس کے ساتھ عشق ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اکبر الہ آبادی ہیں, وہ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا, جس کو سمجھے تھے کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا. اسی طرح دوستو اپنی بیوی کی سگی بہن یعنی سادی سے بہت احتیاط کریں. چاہے 10 سال سے بے پردہ رہ رہے ہوں, پہلے کسی اہل اللہ سے تعلق نہیں تھا اور سالیوں سے پردہ نہیں کرتے تھے, لیکن جب اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی نا تو آپ ماضی کو نہ سوچیں کہ صاحب 10 برس تک تو پردہ نہیں کیا, آپ کیسے کریں. 100 برس کا کافر اگر کلمہ پڑھ لے تو ولی اللہ ہو جاتا ہے یا نہیں بتائیں؟ اگر 10 برس سے پردہ نہیں کرتے تھے اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں. لیکن جب مسئلہ معلوم ہو گیا ہے نا آپ, تو بس آج ہی سے پردہ کرنا شروع کر دیں. 10 سال سے پردہ نہیں کیا, مسئلہ معلوم ہو گیا شرعی پردہ کرنا فرض ہے, تو بھائی پردہ شروع کر دیں. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, ہونی کا ہونی کا ہوا جا رہا ہوں. بولو بھائی ہم اللہ کے ہیں یا نہیں؟ ہم کو کس نے پیدا کیا, کس کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے؟ اپنی بھابھی سے اور اپنی بیوی کی بہن سے یعنی سادی سے بھی پردہ کریں. ایک مفتی صاحب نے سنایا کہ دینی محنت کے لیے ایک سلسلے میں ملکوں میں وقت لگانے والا ایک شخص تھا. کراچی کے مالدار اس کے پاس امانت رکھتے تھے. متقی شخص تھا وہ, ایک دیندار یعنی دیندار آدمی تھا وہ. تو کراچی کے جو مالدار لوگ تھے اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے, لیکن وہ اپنی سادی سے پردہ نہیں کرتا تھا. سادی کم عمر تھی, حسین تھی. ایک روز 12 بجے رات کو داڑھی منڈائی, سب کی امانتیں لی اور سادی کو لے کر فرار ہو گیا. بیوی بچے یاد میں آئے, گھر والے یاد آئے, عشق مجازی کے فتنے عظیم کی وجہ سے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما چکے ہیں کہ خواتین کی عقل آدھی ہے مگر وہ بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑا کر انہیں بیوقوف بنا دیتی ہے. لہذا کہ آج سے ارادہ کر لیں ہم سب کہ اپنی بھابھی, سالی, دیور, جیٹھ سب سے پردہ کریں گے, اور اگر ضرورت کے تحت بات کرنی بھی پڑے تو پیچھے پردے کے پیچھے رہ کر بات کریں, تنہائی میں بات نہ کریں. کسی کی موجودگی میں بات کریں، نامحرموں سے خلوت حرام ہے، اسی طرح چچا زاد، خالہ زاد، ماموزاد وغیرہ جتنے بھی زاد ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب حمزاد سے کم نہیں ہیں، ان سب سے پردہ کرنا ضروری ہے. غرض جن جن سے بھی نکاح کرنا جائز ہے ان سب سے پردہ فرض ہے، ان میں ممانی اور چچی بھی شامل ہے. حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے مجدد جس کو ہم سمجھتے ہیں، کتنے کتنی عظمتوں والے ہیں میرے دوستو. انہوں نے اپنے بانجے مولانا سعید احمد صاحب سے، جو مولانا ظفر احمد عثمانی کے سگے بھائی تھے، اپنی اہلیہ صاحبہ کا پردہ کروایا، جبکہ مولانا سعید احمد صاحب کی ممانی تھی وہ. حضرت امام امت نے اپنی اہلیہ سے پردہ کروایا جو مولانا سعید احمد صاحب کی ممانی تھی وہ، اور ان کو بچپن سے پالا تھا. لیکن جب وہ 12 سال کے ہو گئے تو حضرت امام امت نے اس سے پوچھا کہ مولوی سعید تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا حضرت 12 سال کا ہو گیا ہوں. فرمایا کہ ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ بس سمجھ گئے وہ، اللہ کا شعور اتنی سمجھ عطا فرمائی دی، اس دن سے پردہ شروع کر دیا. ممانی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو ان کو بچپن سے پالا ہے، میں نے تو ان کی ہر چیز دیکھی ہے، آگا پیچھا دیکھا ہوا ہے، اس سے کیا پردہ کروں؟ بتائیے دوستو، ہر ماں نے اپنے بچے کا سب کچھ دیکھا ہوتا ہے نا، ہے نا؟ لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کیا اس وقت بھی سب کچھ دیکھتی ہے؟ کیا اس وقت بھی کہتی ہے کہ یہ تو میرا دیکھا بالا ہے، ہے نا؟ لہذا دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ جب ماں بھی احتیاط کرتی ہے تو نا محرموں سے بے پردگی کیسے جائز ہوگی؟ بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطانی بھی عجیب عجیب سی دلیلیں پیش کرتا ہے. تو ساؤتھ افریقہ میں ایک بزرگ تھے، ان کا ہے چھوٹا بچہ نوکر تھا. جب وہ بڑا ہو گیا تب بھی گھر میں بلا روک ٹوک وہ آنے لگا. برج خانے میں ان کی بیوی کے ساتھ کھانا پکا رہا ہے تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اس کو کیوں غصے دیتے ہو؟ کہنے لگے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ اس کا تو سب دیکھا ہوا ہے ہم نے، اور یہ بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اس کو کھلایا پلایا، اسے بڑا کیا. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آیا تھا اس وقت نابالغ تھا، اب بالغ ہو گیا ہے. اپنا سگا بیٹا بھی جب بڑا ہو جاتا ہے نا، اس کا پیشاب پخانے کا مقام دیکھنا ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو غیر ہے، تو اس سے تو اور بھی پردہ واجب ہے. حالات بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صحابی ہیں، ایک نابینا صحابی تھے، اور صحابی کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اللہ کا ایمان ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیویوں سے فرمایا، احتاجیبا، اے میری بیویوں صفیہ اور میمونہ، 2 ہماری مائیں، ان سے پردہ کا حکم فرمایا. حالانکہ یہ صحابی نابینا تھے. تو ہماری دونوں ماؤں نے عرض کیا، علیسا ہوا عاما، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لستما تبصرانی، کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ کیا افعام یوانی انتما، کیا تم دونوں بھی یعنی نہیں دیکھ سکتی اس کو؟ کیا دونوں جملوں میں کیا ہے؟ استفہام ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک اقراری اور ایک انکاری. لستما تبصرانی استفہام میں کیا ہے؟ یہ اقراری ہے. اور افعام یوانی انتما، یہ کیا ہے؟ استفہام میں انکاری ہے. اگر کسی مولوی کو استفہام اقراری اور انکاری پڑھنے کی ضرورت ہو تو دونوں اس حدیث میں موجود ہیں. اب آپ فیصلہ کریں کہ صحابی نابینا ہے مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا ان سے پردہ کرایا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میاں پردہ دل کا ہوتا ہے، دل پاک نظر صاف ہونی چاہیے یا دل صاف نظر پاک. حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا دل صاف تھا یا نہیں، نظر پاک تھی یا نہیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى ليس لك الآخرة. سبحان اللہ. اے علی، پہلی نظر جو اچانک پڑ جائے تو معاف ہے لیکن دوسری جائز نہیں. پہلی نظر معاف لیکن دوسری معاف نہیں. لیکن بعض علاقوں میں پہلی بھی جائز نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ویسے کہ جہاں لڑکیوں کا اسکول ہے, لڑکوں کا اسکول ہے, لڑکوں کا آنا جانا ہے, لڑکیوں کا آنا جانا ہے, آپ کے وہاں آپ کا جہاں آنا جانا وہاں رہتا ہے, تو وہاں سے 100 لڑکیاں نکلی اور پہلی نظر معاف ہونے کے بہانے نفس نے سب پر پہلی نظر ڈالی, تو 100 نظر میں آپ نے کیا ہوا؟ اچھا خاصا حرام کیا ہوا, عام چوس لیا ہے نا. دین سمجھنے کے لیے دوستو عقل کی ضرورت ہے. جہاں ایسا ماحول ہو کہ نظر ضرور کسی پر پڑے گی, وہاں نظر ڈالنا پہلی نظر بھی جائز نہیں ہے. یقین ہے کہ یہاں پہ عورتیں گزریں گی یا مرد گزریں گے, تو وہاں پہ نظر پہلی نظر بھی اٹھانا جائز نہیں ہے. تو ایسے راستے پہ چلے جہاں گناہ کے موقع نہ ہوں. تقوا کے لیے گہرا چشمہ لگا اور گہرا, لیکن بعض لوگ اس سے الٹا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نظر بازی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ہے نا, کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں دیکھ لوں, کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. حالانکہ بزرگوں نے کالا چشمہ اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ اس سے حسن کی باریکی نظر نہ آئیں اور سطحی نظر پڑے, لیکن بعض لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے پہلی نظر اگرچہ معاف ہے, لیکن نقصان اس کا بھی ہے دوستو. جیسے کہ گلاب جامن میں آپ کو زہر کھلا دے اور آپ کھا لیں, تو بتائیے یہ عمل معاف ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا, لیکن لا علمی کی وجہ سے کیا زہر نقصان نہیں کرے گا؟ کرے گا نا, ہے نا. آپ کو تو علم نہیں ہے اس چیز کا, لیکن کیونکہ اس میں زہر ملا ہوا تھا تو وہ زہر اپنا کام کر دکھائے گا. اس لیے جب ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن, تو حفاظت نظر ساتھ ہو, ساتھ حفاظت نظر. ارادہ کر کے گھر سے نکلے کہ مجھے نہیں دیکھنا. ارادہ نہیں کہ ایسے نکل گئے تو لا محالہ نظر پڑے گی. گھر سے جب نکلے تو پکا ارادہ کر لے کہ مجھے کسی امرت کو, کسی لڑکے کو, کسی مرد کو, کسی عورت کو نہیں دیکھنا. اور اپنی نفس سے للکار کی یہ بات کہہ دے کہ اے نفس کتیا, تمہاری دم جو ہے وہ پھاڑ دوں گا اگر تم نے مجھے میری نظروں کو اٹھایا غیر محرم کی طرف. یہ نظر جو ہے کسی کے تابع ہیں, یہ نظر کسی کے تابع ہیں, کسی کے حکم کے تابع ہیں. ان نظر کو میں پیدا کرنے والا نہیں ہوں, نہ میں اس کا خالق ہوں. ان نظر کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ کا حکم ان آنکھوں پہ جاری کیا جائے گا, ان آنکھوں پہ اللہ کا حکم کا جاری کیا جائے گا. میرے دوستو ایک دن چھوڑنا ہے نا, دنیا چھوڑنی ہے ایک دن. میرے شیخ فرماتے تھے مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ اللہ پہ فدا نہیں ہو سکتا. کوئی شخص یہ وصیت کر جائے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے وہ مسجد کے محراب پر یا بیت اللہ میں رکھ دینا, میں قیامت تک اپنے اللہ پہ فدا ہوتا رہوں گا. فرمایا کہ اس کی وصیت کارآمد نہیں ہوگی, اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. ارے مرنا جینا اللہ پہ, جیتے جی مرنا ہے. مرنے کے بعد آپ نے گناہ چھوڑے تو کون سا کمال کر لیا. ارے جیتے جی مومن جو ہوتا ہے وہ جیتے جی گناہ کو چھوڑ کر اپنے اللہ پہ فدا ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد تو یہودی بھی اور ہندو بھی اور عیسائی بھی گناہ چھوڑتا نہیں ہے, چھوٹ جاتے ہیں. ایک چھوڑنا ہے, ایک چھوٹ جانا ہے. ہم کس چیز کے ہیں مکلف ہیں؟ ولایت کس چیز کا نام ہے کہ گناہوں کو انسان چھوڑ دے. ایسا بھی وقت آ جائے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے, ایسا وقت نہ آئے مرنے کے بعد تو خود بخود گناہ چھوٹ جائیں گے. کوئی مردہ بدنظری نہیں کر سکتا, کوئی مردہ غیبت نہیں کر سکتا, کوئی مردہ جو ہے وہ زنا اور شراب نہیں پی سکتا. مرنے کے بعد تو بے بس ہو جاتا ہے انسان, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے جب تک ہمارے جان میں جان ہے, اس خالق جان کو ہم خوش کر لیں, اس خالق جہاں کو ہم راضی کر لیں. میرے شیر رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب شعر فرماتے تھے, ہمیں کیا جو تربت میں یہ میلے رہیں گے, ہمیں کیا جو تربت میں یہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. دو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دو چیزیں میرے دوستو, کیا خاک کے نیچے جب مٹی میں داخل ہو جائیں گے, دفن ہو جائیں گے, تو وہاں کون ہمارا کام آئے گا؟ وہاں اللہ ہمارے کام آئیں گے. اللہ ایسے با وفا دوست ہیں کہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں, قبر میں بھی کام آ جائیں گے, حشر میں بھی کام آئیں گے, اور جنت میں ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے. جنت میں عجیب عجیب بہار ہوگی, ایسی ایک ایسی ایک ہوا چلے گی جنت کے اندر کہ ایسی ہوا چلے گی کہ جتنے بھی جنتی ہوں گے ان کو ایسی خوشبو اس ہوا کے اندر محسوس ہوگی اور ان کے لباس میں ایسی خوشبو آئے گی کہ پہلے کبھی بھی ایسی خوشبو انہوں نے نہیں پائی ہوگی. یعنی کہ خوشبو ایسی 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 پیاری خوشبو جنت کے اندر ان کو نصیب ہوگی. اور پھر میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت میں جانے کے لیے جنت کے قافلے میں داخل ہو جاؤ. جنت کا قافلہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو جنتی اعمال کر رہے ہیں ان کو راستے اختیار کر لو, اور جو جنتی اعمال سے دور ہیں ان کے راستے کو چھوڑ دو. کتنا آسان کام ہے. یہ قافلہ اولیاء اللہ کا قافلہ ہے, یہ قافلہ جنت کی علامت ہے کہ جو اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور جو بے حیائی اور اپنے بزرگوں پہ تہمت, اپنے بزرگوں پہ تانا تشنی, اور اپنے بزرگوں کے بارے میں بد گوئی اور بد کلامی, اور اپنے بزرگوں کے بارے میں بدگمانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں, دور ہو جائیں ایسے لوگوں سے. ورنہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہے, ہماری بنیاد ہے دین کی, وہ ہل جائے گی. ہماری ساری بنیاد جو ہے دین کی, میرے دوستو, وہ بزرگوں پہ اعتماد ہے. البرکت ما اقابر گم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت تو ہمارے تمہارے جو اقابر ہیں ان کے راستے میں ہے. الخیر ما اقابر گم, خیر اور برکت جو ہے وہ ہمارے اقابر کے راستے میں ہے. تو جو اقابر کا راستہ چھوڑ جائے گا, سمجھو کہ وہ سب خیر اور برکت کو وہ چھوڑ دیا اس نے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو فہم سلیم, عقل سلیم عطا فرمایا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اکثر مواعظ کے آخر میں یہ دعا مانگی ہے, اے اللہ ہم سب کو فہم سلیم اور عقل سلیم عطا فرما. جب فہم میں اور عقل میں سلامتی ہوتی ہے تو وہ سچ کو سچ سمجھے گا, باطل کو باطل سمجھے گا. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے, ہماری اولاد کو, گھر والوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ بے شمار خوشیاں عطا فرمائے. اے اللہ جو جو پریشانیاں ہمارے کاروبار میں ہیں, رزق میں ہیں, اے اللہ اس کو دور فرما دیجیے, بے حساب برکت نازل فرمائیے ہمارے کاروبار میں, ہمارے رزق میں. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما. اور سب سے بڑی اے اللہ حاجت ہماری یہ ہے, مالک آپ ہم سے راضی ہو جائیے, ہم سے خوش ہو جائیے. اے اللہ ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں لیکن آپ نہیں ملے تو کچھ نہ ملا, ساری دنیا کی جہاں کی نعمتیں مل گئیں آپ نہیں ملے تو کچھ نہ ملا. ہم فقیر اور مسکین ہیں, جیسے دست بخشا جانے گے زمبیلے ماں. اے اللہ اپنا دست کرم بڑھائیے ہماری جوڑیوں کی طرف, ہم اپنا پیالہ لے کے اے اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, اپنی محبت سے نواز دیجیے. اے اللہ دونوں جہاں کی خوشیاں راحت عطا فرمائیے, اور ہم کو تو مانگنا نہیں آتا, بلا مانگیے اے اللہ ساری نعمت عطا فرمائیے. جو خیر اور بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ سب ہمیں عطا فرما دیجیے, اور جو برائی اور شر سے حفاظت مانگی ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہم تقبل منا, صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین.